جواب نقوی صاحب سے کہ اب تشریف لائے بارگاہ حسین ولی میں نظرِ عقیدت پیش کریں حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی صاحب.
حاضرین کرام، زعیم جامعہ جناب محترم پیرزادہ صاحب، اساتید مکرم و معظم، طلاب کرام و طالبات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال حسین بن علی علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یوم حسین، یہ باشکوہ مجلس و محفل برگزار کرنے پر زعیم جامعہ جامعہ کراچی منتظمین و جوانان عزیز، بالخصوص آئی ایس او قابل تحسین و لائق سپاس ہیں، یوم حسین اور زمین حسین و زمان حسین وہ زمان ہے جس میں اقدار حسین ابن علی زندہ ہوں، جن اقدار کی خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان کی قربانی، اپنے خاندان کی قربانی اور اپنے انصار کی قربانی پیش کی ہے. آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں جب واقعہ کربلا پیش آیا، اور آج کی زمین اور وہ زمین جس پہ واقعہ کربلا پیش آیا، ان میں بہت سارے پہلوؤں سے آپس میں مشابہت ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے یہ قیام فرمایا اس گران بہا متاع کو لوٹانے کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشریت کو عطا کی اور جسے انسانیت کے راہزنوں نے لوٹ لیا خصوصاً امت اسلامیہ سے. سب سے بڑی متاع, سب سے گران قیمت اثاثہ جس کو یزید نے اپنے تفکر سے اور طرز عمل سے امت اسلامیہ سے چھینا, وہ امت اسلامیہ کا تشخص, شناخت اور امت اسلامی کی شخصیت تھی. کچھ ظواہر دینی محفوظ تھے جنہیں یزید نے نہیں چھیڑا, لیکن بنیادی چیز جس کی وجہ سے امت اسلامی ممتاز ہوئی, برگزیدہ امت بنی اور قرآن مجید کے فرمان کے مطابق خیر امت و خیر امت بنی, وہ یہ تھی کہ عصر جاہلیت میں زندگی بسر کرنے والے افراد و لوگ جو پسماندگی, پستی اور انحطاط میں زندگی بسر کر رہے تھے, نہ تمدن و ثقافت انسانی تھی, نہ معیشت و بودواش انسانی تھی, نہ ان کا اجتماعی, سماجی اور سیاسی نظام انسانی تھا. بہت قریب تھے حیوانی زندگی کے, جسے مختصر طور پر عصر جاہلیت کہا جاتا ہے. اس پستی سے نکال کر رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امت بنایا, یعنی ایک حیوانی ریوڑ کو جن کے اندر اقدار سرے سے نام کی کوئی چیز نہیں تھی, انہیں بہترین امت و نمونہ امت قرار دیا. اور سب سے بڑی چیز انہیں کرامت انسانی اور کرامت اسلامی عطا کی, اور انہیں دینی اور اسلامی شخصیت عطا کی. لیکن بعد میں کئی عوامل, اور خصوصاً جب زمانے کربلا یا واقعہ عاشورا نزدیک ہوا, یزید برسر اقتدار آیا, سید الشہداء علیہ السلام نے تمام امت مسلمہ کو اس خطر سے آگاہ کیا کہ کیا المیہ اور کیا سانحہ رونما ہونے جا رہا ہے. لوگ بظاہر ظواہر دین کو انجام دے کر خوش تھے اور خوشحال کہ ہم اپنے مناسک پر اور اپنے اعمال پر عمل کر رہے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام مکہ سے جب روانہ ہوئے کوفہ کی جانب, اور بعد میں کوفہ کا ارادہ تبدیل کر کے کربلا کا رخ کیا, تب مکہ میں حج کا موسم تھا وہ امت کا ایک بڑا حصہ محرم ہو کر احرام حج میں ملبوس ہو کر مناسک حج انجام دینے کے لیے تیار تھا. وہ امام امت نے عین اسی لمحے اپنا احرام کھولا اور امت کو بھی دعوت دی کہ اس وقت امت کو و دین کو ایک ایسا خطر اور خطرہ درپیش ہے کہ اس وقت حج چھوڑ کر اس خطرے سے نبردازمہ ہونے کی ضرورت ہے, اس خطرے سے مقابلے کی ضرورت ہے. کہ اگر وہ خطر نہ ٹلا اور بڑھتا رہا, نہ حج رہے گا, نہ کعبہ اور نہ حرمت حرم, اور نہ حرمت حج و حرمت حاجی, وہ خطرہ جو یزیدی تفکر و یزیدی نظام سے امت مسلمہ کو درپیش تھا, جس سے سید الشہداء نے لوٹایا اور بچایا, وہ یہ تھا کہ جب کسی امت کی شخصیت اس سے چھین لی جائے, تشخص اس سے چھین لیا جائے, اور اس کے بجائے اسے عصر جاہلیت کی شناخت لوٹا دی جائے, اقوام کے ذریعے اس کا تعارف ہو, قبائل کے ذریعے اس کا تعارف ہو, نسب وجہ فضیلت بن جائے جس کے اندر اموال و ثروت, گھوڑے اور اونٹ جب طبقاتیت کی بنیاد بن جائیں, یہی وہ مقام ہے جہاں سے امتیں سقوط کرتی ہیں, اور امتیں گر کر پست ہو کر زوال پذیر ہو کر ایک ریوڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے اسی خطر کو بھانپا اور شخصیت امت اسلامی اسے لوٹائی, کہ خود امت بھی اسے بھولتی جا رہی تھی, پرواہ نہیں تھی انہیں اس چیز کی. اور جب ایک فرد بے شخصیت ہو جائے, اس کی شخصیت لے لی جائے یا ختم ہو جائے, اس شخص کے اندر پستی و فرومائیگی و کمینگی آ جاتی ہے. کم نہیں ہے ایسے لوگ جو تربیت کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے اور سماج کی وجہ سے اپنی شخصیت کھو بیٹھے ہیں, انفرادی شخصیت اپنی, ذاتی و فردی شخصیت اپنی کھو بیٹھے ہیں. بے شخصیت افراد جس معاشرے میں ہوں یا جس گھر میں, ذلت و رسوائی و پستی اس کا مقدر بن جاتی ہے. کتنے ایسے گھر ہیں جن کے اندر فتنہ و فساد صرف اس وجہ سے ہے کہ اس گھر کا ایک فرد یا چند افراد بے شخصیت انسان ہے, فرمایا و پست انسان ہے, اور اس پستی کے بعد وہ کسی قدر کا خیال نہیں رکھتے. اہل فاضل کی مجلس ہے, اساتید کرام تشریف فرما ہے, و طلاب عزیز جانتے ہیں, طلاب و اساتید عمرانیات, کہ فرد کی طرح ہی سماج کی بھی شخصیت ہوتی ہے, معاشرے اور امت کی بھی شخصیت ہوتی ہے. یہ شخصیت نہ فرد کے اندر مادرزاد ہے اور نہ سماج کے اندر مادرزاد ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خالق کیا ہے, خالق اللہ کی طرف سے ہے, وہ احسن خالق ہے, لیکن اس کے اندر خلق انسان کو خود بنانا ہے, خلق فردی ہو یا خلق سماجی. اور ہم خلق, جو حصہ ہمارے وجود کا خلق کہلاتا ہے, ہم وہ نہیں ہیں, ہم خلق کا نام ہے, خلق جس کی تعمیر ہم نے خود کی ہے. خلق کو اگر دوسرے لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یعنی شخصیت, ماں سے انسان کا جسم فقط جنم لیتا ہے, لیکن شخصیت, ایک فرد کی شخصیت کئی اسباب سے مل کر بنتی ہے. کہ عام طور پر علماء ذکر کرتے ہیں کہ چار ایسے عناصر ہیں جس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے, وراثت, ماں باپ جن سے پیدا ہوا ہے انسان, خلق و خو ان کے اثر انداز ہوتے ہیں, تربیت و تعلیم, تاریخ, اور چوتھا عنصر انسانی سماج و ماحول ہے. یعنی ہم ایک آغوش سے دوسری آغوش میں منتقل ہوتے رہتے ہیں شخصیت سازی کے لیے. یہ چاروں چیزیں مل کر انسان کی انفرادی شخصیت بناتی ہیں. اسی طرح کچھ آغوش ایسی ہیں جن کے اندر امت کی شخصیت بنتی ہے, کسی معاشرے کی شخصیت بنتی ہے. ہمارے اعمال, ہمارے رویے اور ہمارے رجحانات, تمایلات, ہماری خواہشات, ہمارے طور طریقے ہماری شخصیت کے غماز ہیں. ہر ایک ہم میں سے جب بات کرتا ہے تو جہاں پر آواز اس کی زبان سے یا گلے سے تولید ہوتی ہے, ساتھ ہی اس آواز کے قالب میں ان الفاظ کے قالب میں وہ اپنی شخصیت بھی دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے. جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو اپنی شخصیت بھی اس کے سامنے متعارف کروا رہے ہوتے ہیں. جب ہم کسی کا احترام کرتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں اپنی شخصیت اس کے سامنے کھول کے پیش کر رہے ہیں ہم. اور جب خدا نخواستہ ہم سے کوئی غلط کام سرزد ہوتا ہے, غلط بات ہماری زبان سے نکلتی ہے, تو بھی ہم اپنی شخصیت کھول کے اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تمام اعمال ہمارے ظاہری و باطنی, یہ سب کے سب ہماری شخصیت کے غماز ہیں. اگر یہ شخصیت اعلی ہو, مہذب ہو, تربیت یافتہ شخصیت ہو, ایک باغبان کے زیر سایہ, ایک مربی کے زیر سایہ یہ شخصیت بنی ہو, اسی شخصیت کے مطابق انسان کے اعمال بھی ہوتے ہیں. اسی طرح امت کا بھی قانون ہے, معاشرے اور سماج کا بھی یہی قانون ہے کہ سماج کی شخصیت بھی کچھ آغوش میں پلتی ہے, کچھ آغوشوں میں پلتی ہے اور بنتی ہے. کچھ لوگ یا کچھ عناصر مل کر امت کی شخصیت بناتے ہیں, اور جس طرح افراد میں یہ شخصیت بسا اوقات بنتی ہے وہ ٹوٹتی ہے, اور بعض اوقات شخصیت زوال کا شکار ہوتی ہے افراد کے اندر اور بعض اوقات ارتقاء کا, اسی طرح سے امت کی شخصیت بھی بعض اوقات رشد کرتی ہے, نشو نما کرتی ہے, اور بعض اوقات اس کے اندر زوال و پستی آ جاتی ہے. امت کے رویے بھی اس کی شخصیت کے غماز ہیں. ایک قوم جو اعمال انجام دیتی ہے, اس قوم کے اندر جو رسم و رواج موجود ہے, اس قوم کے تفکرات اور اس قوم میں تہذیب و تمدن, یہ اس معاشرے کی شخصیت کے آئینہ دار ہیں اور غمازی کرتے ہیں. جب ایک قوم شخصیت بن جائے, یہی عرب کے صحرا نشین, بیابان گرد, چرواہے جن کے مغز و اعصاب پر فقط نسب اور امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنے اسلاف کی پوسیدہ ہڈیاں سوار تھیں, جس پر اتراتے تھے اور فخر کرتے تھے, جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی سورہ مبارکہ تکاثر میں کیا ہے, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی تم اسلاف کی پوسیدہ ہڈیوں پر اتنے اتراتے تھے, قوم و قبیلے اور نسب پر اور مال و اموال پر اتنا فخر کرتے تھے, اتراتے تھے کہ زندوں کو شمار کرنا اور زندہ جب ختم ہو جاتے شماریات سے, پھر تم مردوں اور قبروں کو شمار کرنا شروع کر دیتے کہ ہمارے نسب میں اور ہمارے حسب میں یہ لوگ شامل ہیں. یا یہ بھی مانا جیسا بعض علماء نے کیا ہے کہ تم موت تک, قبر تک جانے تک تکاثر میں مبتلا تھے, کثرت قومی, قبائلی کثرت, افراد کی کثرت, مال و ثروت کی کثرت میں, کثرت طلبی میں مبتلا تھے تم. یہ عام سے لوگ جن کے اندر قبائلیت کی خوبو اور رسم و رواج راسخ ان کے دلوں کے اندر اور ان کی روحوں کے اندر ہو چکا تھا, رسول اسلام نے و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان معمولی انسانوں کو, انہی صحرا نشین انسانوں کو, جن کو نہج البلاغہ میں فرمایا گیا کہ مذہب ان کا تھا بت پرستی اور ثقافت و کلچر ان کا آبا پرستی, معیشت ان کی انتہائی پست و گٹیا, سوچ ان کی بہت پست, لیکن انہی سے رسول اللہ نے ایک شاہکار بنایا جس کو قرآن نے خیر امت کہا, اس لیے کہ کچھ چیزیں ان کے اندر تھیں جنہیں ختم کیا اور اس کی جگہ پر کچھ اقدار ان کے اندر زندہ کی اور انہیں کرامت اور شرف عطا کیا اور ان کے اندر ایک شخصیت بنائی, عالی و الہی شخصیت, دینی شخصیت, یہی شخصیت بعد میں امت کی زوال پذیر ہونا شروع ہوئی. جب یہ فاقہ کش تھے، جب ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جب ان کے پیٹ خالی تھے، جب ان کے تن ڈانپنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جب ان کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر نہیں تھے، اس وقت یہ بہترین شخصیت کے مالک تھے. لہذا کہ کفار پر بھی غالب، مشرکین پر بھی غالب، بدیوں اور برائیوں پر بھی ان کا غلبہ تھا، اور تھوڑے ہونے کے باوجود کامیاب و کامران تھے. لیکن تدریجن اس امت کے اندر زوال آنا شروع ہوا، ظواہر کو پکڑ دیا انہوں نے، عبادات ظاہریہ کو، رسومات ظاہریہ کو، مظاہر کو انہوں نے لے لیا، لیکن خیال نہیں رکھا اس گوہر کا اور اس جوہر کا جو رسول اللہ نے اس صدف کے اندر ایجاد کیا تھا، اور وہ تشخص و شناخت امت مسلمہ کی تھی. یہی کھو گئی بعد میں ان سے، یہی لٹ گئی ان کی متاع. اور سب سے زیادہ اسلامی شخصیت کو دچکا یزید سے اور یزیدی افکار سے لگا، تمام بنو امیہ سے. لیکن اوج پہ یہ راہزنی یزید کے زمانے میں پہنچی. ابتدا سے وہ شناخت شدہ تھا یزید سب کے لیے، اس کے افکار اور اس کے اشعار اس بات کی اور اعمال اس بات کی شہادت دے رہے تھے کہ وہ امت مسلمہ کی شخصیت کو ختم کر کے دوبارہ انہیں عصر جاہلیت کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے. اور یہ جب گوہر لٹا امت کا، سید الشہداء علیہ السلام نے احساس کیا کہ اس لٹے ہوئے گوہر کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت ہے. وہی چیز جو تاریخ بھر میں پھر بار بار تکرار ہوتی رہی، خصوصاً اس زمانے میں، آج کے زمانے میں، جسے بزرگان دین نے، جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، احساس کیا برے صغیر کے مسلمانوں میں اور تمام امت مسلمہ کے اندر، جس چیز کی کمی ہے امت مسلمہ کے اندر، وہ اس امت کا اسلامی تشخص یا اس کی دینی شناخت ہے، جسے تباہ کر دیا گیا. مختلف طبقات نے مل کر، قوم پرستوں نے مل کر، لسانیات کے حامیوں نے مل کر، نام نہاد روشن فکروں نے و مغرب زدہ و مغرب نواز لوگوں نے مل کر اس امت کی شخصیت کو اس سے چھین لیا، اس کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا، اور عصر جاہلیت کی طرف اس کو لوٹا دیا. مسلمان ہونے کے باوجود ان کی شناخت قومیت، لسانیت، علاقائیت، نسب اور مغرب نوازی کے مظاہر سے ہونے لگی ہے. مسلمان ہے لیکن اسلامی شخصیت کے بغیر. اگر ایک فرد انسانی نوع سے تعلق رکھتا ہو لیکن اس کے اندر انسانی شخصیت موجود نہ ہو، یہ پست و فرمایا انسان ہو جاتا ہے. اگر ایک سماج بھی شخصیت اپنی کھو بیٹھے، یہ سماج بھی پست و فرمایا ہو جاتا ہے. اور اس کے اعمال گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ یہ اپنی شخصیت کب کی کھو بیٹھا ہے. اقبال نے جس خودی کا تذکرہ کیا، وہ خانقاہی خودی نہیں تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ غاروں میں بیٹھ کر انسان اپنی افسانوی یا فرضی خودی کی تلاش کرے، نہ، وہ خودی امت کی خودی تھی، یعنی شخصیت امت، شناخت امت. اور دوبارہ یہ شناخت اس کو لوٹائی جائے، یہ شناخت جب تک اس امت کے اندر پیدا نہیں ہوتی، عظمت و وقار اور برتری و ترقی یہ امت نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی. یہ المیہ ہے یزیدی نظام کا اور یزیدی تفکر کا. آج جس المیہ سے دوبارہ یا چند بارہ امت مسلمہ پھر دوچار ہے، یعنی بحران شخصیت، فقدان شخصیت، وہ جس کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری، جس کی طرف سوچتے نہیں ہم. آج حیرت ہے پوری دنیا مرتا یہ حیرت ہے اس بات پر کہ غزہ کے اندر کربلا برپا ہوتی ہے, قیامت ٹوٹتی ہے, 1300 بے گناہ انسانوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے, نصف سے زیادہ اس میں بچے اور عورتیں اور خواتین جن کو بموں سے چھلنی کیا جاتا ہے, جن کی لاشوں کو پائمال کیا جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا ہے, جن پر ممنوع اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے, اور پوری دنیا خاموش ساکت, اور بالخصوص عرب دنیا, وہی عرب جو اپنی اسلامی شناخت کھو کر عربی شناخت اس کی جگہ پر بنانے کی سوچ میں غرق ہیں, یا علامہ اقبال کے بقول جو شیطان کا منشور ذکر کیا انہوں نے 6 نکات کا, جس میں شیطان نے امت مسلمہ کے مختلف طبقوں سے شناخت چھیننے کے لیے کچھ ہیلے یا طریقے بتائے اپنے چیلوں کو, سیاسی فرزندوں کو, اس میں خصوصیت کے ساتھ عربوں کے لیے یہ تجویز کیا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کی نظم, لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں, زناریوں کو دائرے کوہن سے نکال دو. اپنے سیاسی چیلوں کو اس نے حکم دیا کہ اس امت کی شناخت چھیننے کے لیے یہ تمہارے حربے ہیں, یہ استعمال کرو تم. اور اسلام عرب دنیا سے, یمن و حجاز سے اسلام کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر فرنگی مغربی تفکرات و خیالات اور مغربی ماحول کو اس کے اندر عام کر دو. عرب جو قرآن کی زبان میں آج کے مترفین عیاش, خصوصاً حکمران, عرب حکمران عیاش اور مورے اعلی کار اور سب سے بڑھ کر بے شخصیت ترین افراد اس وقت عرب دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. مصر کا بے شخصیت حکمران جو ان سب کے لیے ایک نمونہ ہے, اور اس کے علاوہ باقی بہت سارے نام جو آپ خود جانتے ہیں, جنہوں نے اس بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا اس تاریخ میں, جہاں پر کفار کے دل نرم ہو گئے غزہ کی مظلومیت دیکھ کر. اگر آپ نے تبصرہ سنا ہو برطانوی پارلیمان کے ممبر کا, گالوے کا, کہ ایک غیر مسلم ہو کر صرف اپنے ضمیر کی آواز پر اس نے اپنی حکومت کو بھی کی مذمت کی, عرب حکومتوں کی مذمت کی, یو این او کی مذمت کی. ایک شخص برطانوی پارلیمان کا ممبر ہو کر اس کے اندر یہ احساس ہے, اس کا ضمیر اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے, یہ ستم ہوا ہے, لیکن آپ نے دیکھا عرب دنیا سے کوئی آواز نہیں اٹھی. کیا وجہ ہے, کیوں خاموش تماشائی ہے؟ آج اپنے ملک کو ہم دیکھ لیں, پاکستان کو, پاکستان اب جس جگہ کھڑا ہے, ہم اور آپ آج جس دن بیٹھ کر یوم حسین منا رہے ہیں, آج یہ دن پاکستان پہ کیسا گزر رہا ہے, پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے, پاکستان کی گرد و نواح میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اور پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے. بہت ہی حساس ترین زمانہ اس وقت پاکستان پہ گزر رہا ہے. یہی پر اس امت کی, اس کے حکمرانوں کی, اس کے سیاستدانوں کی اور اس کے علماء کی شخصیت کا امتحان یہی پہ ہو رہا ہے. غزہ امتحان تھا پوری امت اسلامی کا. خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کا بھی حفاظت کرے گا, اور جو اس کی دین میں قربانیاں دیتے ہیں وہ صابرین ہیں, اللہ ان کے ساتھ ہے. حماس خدا کی راہ میں مبارزہ کرنے والے مجاہدوں کا نام ہے, فلسطین ان مظلوموں کا نام ہے جو جو اپنے حق کی خاطر اور خدا کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں, اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین, ہماری ریلیوں سے نہ فلسطین بچتا ہے نہ حماس, وہ اللہ کا وعدہ ہے. ہماری آواز, ہماری ریلیاں, ہمارے جلسے, ہمارے احتجاجات فقط ایک چیز کی نشاندہی کرتے ہیں, اور وہ ہماری شخصیت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کس شخصیت کے مالک ہیں ہم. آیا کوئی شخصیت نامی چیز بھی ہے ہمارے اندر یا ختم ہو گئی ہے؟ پاکستان کو آج جو صدمات پہنچ رہے ہیں, جو نقصانات پہنچ رہے ہیں, جہاں سے پیدا ہو رہے ہیں, جڑ ان کی کیا ہے؟ آپ ہزار الیکشن کرا کے دیکھ لیں, ساری سیاسی جماعتوں کو باری باری موقع مل بھی چکا ہے اور پھر بھی موقع دے کے دیکھ لیا جائے, مشکل حل ہونے والی نہیں ہے. دن بدن یہ معاملہ زیادہ بڑے خطرے کی طرف جا رہا ہے. آج واضح کھل کے کہہ دیا انہوں نے کہ دو ملک اسی داہی میں, الاعوذ باللہ کیسے نہ ہو کہ اسی داہی میں عنقریب دو ملک دنیا کے نقشے پر نہیں ہوں گے, جس میں ایک کسی مملکت کا نام لیتے ہیں جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے. کیسے یہ ملک یہاں تک آ پہنچا, اس کے اندر کس طرح سے آدم خور پیدا ہوئے, وہ انسان کش پیدا ہوئے اس کے اندر, اور کس طرح آج یہ ملک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود, اتنی بڑی انسانی نفری ہونے کے باوجود, اور اس کے اندر بہت ہی باشخصیت افراد ہونے کے باوجود, مجموعی طور پر یہ ملک آج کیوں اس سرنوشت اور اس تقدیر سے دوچار ہوا؟ یہ در حقیقت اسی بحران کی وجہ سے ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا, یعنی جب خودی کا گوہر کسی امت کے صدف میں مر جائے وہ صدف بیکار ہو جاتا ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. عزیزان, وہ شخصیت ہم کھو بیٹھے ہیں, ہم سے لے لی گئی ہے, ہماری شناخت ہم سے لے لی گئی ہے. آج ہماری پہچان امت مسلمہ کے دور پر نہیں ہے, یا امت مسلمہ کی شناخت کے ارکان ہمارے اندر کم ہے. یہی وہ زمانہ ہے یزید کا, جس میں یزید نے امت کی شخصیت کو چھیننے کی کوشش کی, سید الشہداء نے یہ شخصیت امت کو دوبارہ لوٹائی کہ امت اپنے اسلامی تشخص پر فخر کرے, نہ کہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے. بے شخصیت قومیں, بے شخصیت افراد و بے شخصیت حکومتیں و حکمران کبھی بھی ملک کا دفاع نہیں کر سکتے, کبھی بھی کسی قوم کا دفاع نہیں کر سکتے, کبھی بھی کھویا ہوا وقار کسی کو نہیں لوٹا سکتے. بے شخصیت انسان کبھی دشمن کے مقابلے میں اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتے, اور بے شخصیت حکومتیں بے شخصیت سماج سے نکلتی ہیں, ٹوٹتی ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ جو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا, سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی کے وقت اپنے برادر ارجمن جناب محمد ابن حنفیہ کے نام اپنے دست مبارک سے لکھ کر انہیں دیا, اور اس کے اندر فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا, انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح اس کی ہوتی ہے جو فاسد ہو جائے, جس کے اندر فساد آ جائے. یزید تو فاسد تھا, حکمران فاسد تھا, سلطنت کی زمان جن لوگوں کے ہاتھ میں تھی وہ تو یقیناً فساد میں مبتلا تھے, لیکن سید الشہداء یہ نہیں فرما رہے کہ میں حکومت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, میں حکمرانوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت میں کیا فساد ہے؟ امت تو بظاہر نمازی ہے, امت تو بظاہر حاجی ہے, امت تو بظاہر اپنے دینی مناسک و اعمال پر عمل کر رہی ہے. امت معاذ اللہ شرابیوں کا بابی نہیں ہے, اکثریت امت کی خیر پر ہے, لیکن پھر بھی سید الشہداء نے فرمایا کہ اس امت کو اصلاح کی ضرورت ہے. وہ اصلاح اس کی ہوتی ہے جو فاسد ہو جائے. فساد امت کا یہی تھا کہ یزید جیسا بے شخصیت انسان و بے شخصیت حکمران اس وقت تک اقتدار میں نہیں آتا, کسی امت کے گردن پہ اور گردے پہ سوار نہیں ہوتا جب تک اس امت کے اندر بے شخصیتی نہ آ جائے, جب تک وہ خود احساس نہ کرے اپنی شخصیت کے فقدان کا اور بحران کا. یزیدیت برسر اقتدار نہیں آتی. آج پوری امت مسلمہ اتنی بڑی تعداد میں, ایک عرب سے زیادہ ان کی تعداد ہے, اور خصوصاً یہ حصہ پاکستان جو نمونہ عبرت بنا ہوا ہے دوسروں کے لیے, صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کی شخصیت ان سے چھین لی گئی ہے. اس وقت کربلا کی ضرورت ہے. علامہ اقبال بیماری حکیم امت ہے, ہم نے انہیں شاعر سمجھا ہے, لیکن خود کہتے ہیں کہ نہ بینی خیر. ظاہر اگر میرے ذہن میں ہو معلوم نہیں, آغا صاحب تصحیح کریں گے کہ درست پڑھ رہا ہوں یا نہیں. نہ بینی خیر ہزار مرد فرودست کے بارمن تومت شعر و سخن بس. اقبال فرماتے ہیں کہ میں شاعر نہیں ہوں, اور آپ بھی اس گھٹیا آدمی سے کبھی بھی خیر کی توقع نہ رکھیں جس نے مجھے شاعر سمجھا ہے اور مجھ پر بہتان شاعری باندھا ہے. جس نے اسے کبھی خیر کی توقع نہ رکھنا آپ, کہ میں شاعر نہیں ہوں. فرمایا کہ میرا ایک مقصود تھا, ایک درد تھا, اس درد کو زبان کی ضرورت تھی, اور شعر اس درد کی زبان ہے جس زبان سے میں اپنی قوم کو اپنے درد میں شریک کر رہا ہوں. درد یہ تھا, احساس یہ تھا کہ یہ امت خود ہی کھو بیٹھی ہے. اس امت کے اندر شخصیت کا ختم ہو چکی ہے. کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جن راہوں پہ ہم توجہ کرتے ہیں یا ہمیں ڈالا جاتا ہے, جدید تعلیم وہ الحمدللہ اگر آئیڈیل نہ بھی ہو لیکن ہے ضرور, اور متوجہ ہے یہ امت جدید تعلیم کی طرف. جو راستہ سر سید احمد خان نے بتایا تھا اس راستے پر وہ خوبی گامزن ہے, لیکن جو درد اقبال نے بیان کیا تھا اسے بھول گئے ہم. قوم پرستی ہے, مغرب نوازی ہے, مغرب پرستی ہے, قبائلیت ہے, لسانیت ہے, سب کچھ ہے, لیکن تشخص امت اسلامی نہیں ہے. اس لیے آج کا علاج و آج اس امت یا اس مملکت کی بقا کے لیے ہمیں فلسفہ کربلا کی ضرورت ہے, ہمیں پیغام عاشورا کی ضرورت ہے. اور پیغام عاشورا ایک طالب علم, ادنا سے معمولی سے طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں, جو ناقص سا مطالعہ ہے, میری نظر میں جس خوبصورتی سے اور جس گہرائی میں پیغام کربلا اقبال کو سمجھ میں آیا ہے کسی اور کو نہیں آیا. اگر ہم کہہ سکتے ہیں کسی شخص کو اطمینان کے ساتھ حسین شناس و عاشورا شناس و کربلا شناس کسی کو کہہ سکتے ہیں جس نے درست سمجھا ہے پیغام کربلا کو, یہی شخصیت ہے جو خود مہجور ہے. آج کے علاج, آج کی مشکلات کا علاج, آج کے دردوں کا علاج اقبال نے کربلا ہی کے فلسفے کو قرار دیا, شبیر کے مسلک کو قرار دیا, دین شبیری و رسم شبیری کو علاج کے طور پر تجویز کیا. متعدد شعر فارسی اور اردو کے, کہ میں اب بات نہیں ہے اس کے شاہد پیش کروں, آپ نے سنے ہوئے بھی ہیں اور مطالعہ بھی ہے الحمدللہ اہل علم و فاضل کی مجلس ہے. صرف ایک شعر ان کا جو آج کے امت کے لیے انہوں نے بیان کیا ہے پوری امت مسلمہ کے لیے, کہ کربلا کی طرف رجوع کیے بغیر, عاشورا کی طرف رجوع کیے بغیر مشکل امت مسلمہ کی حال ہونے والی نہیں ہے. کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. آج گیسوے دجرہ و فرات تابدار ہے، اس میں شکل آ گئی ہے، اس میں پیچ و خم آ گیا ہے، گیسو زلف، معذرت کے ساتھ اساتید کرام سے گیسو زلف کو کہتے ہیں، اور تشبیہ کنائے کے طور پر قافلہ حجاز یعنی امت اسلامی، وہ قافلہ جس کا آغاز میر حجاز نے کیا، رسول اللہ نے کیا، جس کو ایک امت کا تشخص دیا و شخصیت دی، اس کے گیسو میں ایک دفعہ پھر اس کی زلف میں پھر پیچ آ گیا ہے، اور اس زلف کو سلجانے کے لیے آج پھر حسین کی ضرورت ہے، اس قافلہ حجاز کو بار بار حسین کی ضرورت ہے، ہر دور میں حسین کی ضرورت ہے۔ حسین نہ اس طرح سے کہ گئے مجبور کر کے سید الشہداء کو لے گئے کربلا میں جا کر مار دیا، جیسے عام طور پر سننے میں آتا ہے بعض اوقات، نہ، سید الشہداء مجبور ہو کر نہیں گئے، اختیاری راستہ تھا، انتخابی راستہ تھا، اپنے قدموں سے چل کر گئے سید الشہداء علیہ السلام، وہی راستہ جو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے حکمرانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پیشواؤں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے معلموں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے جوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جس راستے کو طے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں سرفرازی، اس دنیا میں عزت و کرامت بغیر مسلک شبیر کے ممکن نہیں ہے۔ آج دجلہ و فرات کا گیسو جو الجھ گیا ہے، وہ سخت الجھ گیا ہے، اور بعض نادانوں کی وجہ سے الجھا ہے، بے وقوفوں کی وجہ سے الجھا ہے، اس کو سلجھانے والا فقط وہی میرے کاروان ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ سید و شہداء علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ بیان فرمایا کہ میں کس طرح یہاں پہنچ گیا ہوں، فرمایا میں اپنے اختیار سے آیا ہوں، ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ، اس نابکار انسان نے، نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ دوراہے میں ہمیشہ اختیار ہوتا ہے، مجبوری نہیں ہوتی۔ بین الذلت و ذلہ، شمشیر اور ذلت کے راستے کے درمیان اللہ کھڑا کیا ہے اس نے مجھے، ایک طرف تلوار کا راستہ، شمشیر کا راستہ، تیغ و سنا کا راستہ، اور دوسری طرف حیات، زندگی، لیکن ذلت کا راستہ، اور یہی پر فرمایا وہ ہے ہاتھ بن ذلہ، اور میں ہرگز ذلت کے راستے پر نہیں چلوں گا۔ اور ایک اور موقع پر اپنے برادر ارجمن جناب محمد ابن حنفیہ کے سامنے یہ بیان فرمایا، جب انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ پناہ لیں کسی کی، یزید کے خطرے سے اپنے آپ کو بچائیں، مکہ چلے جائیں، مکہ میں امن نہ ہو، یمن چلے جائیں، یمن میں امن نہ ہو، پہاڑوں اور غاروں میں جا کر پناہ لیں، ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما بایا تو یزید بن معاویہ تا ابدا، اے بھیا خدا کی قسم اگر دنیا میں کوئی جگہ مجھے پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، کہیں بھی مجھے پناہ نہ ملے، میں یزید بن معاویہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی یہ فرما رہے تھے کہ میں پناہ لینے نہیں جا رہا ہوں، پناہ دینے جا رہا ہوں۔ اس وقت یوں نہیں کہ حسین کو پناہ نہیں مل رہی، بلکہ اس وقت امت کو پناہ دینے کی ضرورت ہے۔ حسین پناہ امت بنے، پناہ اسلام بنے، وہ پناہ دین بنے۔ اسلام کی پناہ میں چھپنے والے بہت ہیں، اسلام کی پناہ لے کر اپنی شخصیت بنانے والے بہت ہیں، لیکن امت کی کھوئی ہوئی شخصیت لوٹانے کے لیے اپنی شخصیت قربان کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ قافلہ حجاز آج ان سے بھرا ہوا ہے جو اسلام کے ذریعے اپنی شخصیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو امت کے دوش پر اپنی شخصیت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو امت کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، جو امت کو اپنے لیے سواری لیتے ہیں، لیکن حسین ابن علی اس شخصیت کا نام نہیں جو امت کے دوش پہ سوار ہو کر امامت کرے، بلکہ امام وہ امام ہے کہ جنہوں نے امت کو شخصیت لوٹائی، وہ شخصیت جو یزید چھین رہا تھا۔ آج یہی المیہ ہمارے ساتھ پاکستان کے اندر اور پوری جہان اسلام میں، پوری دنیا اسلام میں جو رونما ہوا، فقدان شخصیت و بحران شخصیت. اقبال اگر آج زندہ ہوتے، خدا شاہد میں پہلے بھی یہ مثال ایک اور جگہ عرض کرایا ہوں کہ مولانا روم جب پہلے ایک مولانا تھے، ایک پیش نماز اور مدرس ایک مدرسے میں پونیا کے اندر ترکیہ میں، لیکن جس دن سے شمس تبریزی سے ملاقات ہوئی مولانا کا مسلک بدل گیا، دین بدل گیا، ایک رائے جدید مولانا کو مل گئی. وہ مولانا مدرس، مولانا عاقل ہو گئے، مولانا عاشق. اور جب شمس تبریزی کو دیکھتے تھے، یہی باوقار و باروب و باکرامت شخصیت، تو بہت ہی باوقار شخصیت تھے، لوگ ان کا احترام کرتے. یعنی جب مولانا بازار میں جاتے، سارے لوگ کھڑے ہو کر احترام میں جھکتے ان کے لیے، مولانا روم کے لیے. لیکن شمس تبریزی کو جب دیکھا تو مولانا کی زمام اپنے ہاتھ سے نکل جاتی تھی اور بے اختیار رقص میں مشغول ہو جاتے جب شمس کو دیکھتے تھے. یعنی شمس کو دیکھنے کے بعد ایک بے خودی سی تاری ہو جاتی مولانا پر. اگر اقبال کی آرزوئیں، اقبال کی بے تابیاں، اقبال کی امنگیں، اقبال کی تمنائیں، اقبال کی حسرتیں اور اقبال کی وہ چاہتیں جو دل میں موجود تھی، وہ درد، اس درد کو دیکھیں تو آج اقبال وہی حالت ان پر طاری ہوتی جو مولانا پر شمس کو دیکھنے سے طاری ہوتی جب اقبال کی نگاہ امام خمینی پر پڑتی، کہ امام خمینی آرزو اقبال ہے. وہ جس کی حسرت تھی اقبال کو کوئی آئے، اس امت کو کھوئی ہوئی شخصیت آ کر لوٹائے، یعنی قافلہ حجاز کو جس حسین کی ضرورت تھی، جس کی آرزو اقبال کو تھی، جو آ کر یہ متاع لٹی ہوئی اس کو آ کر لوٹائے، وہ آ گیا اس میدان میں. لیکن افسوس کے اقبال نہیں تھے اس وقت موجود. عزیزت، آج آپ نے دیکھ لیا کہ غزہ پہ جو قیامت ٹوٹی، پوری امت کا امتحان ہوا، سیاستدانوں کا امتحان ہوا، حکومتوں کا امتحان ہوا، علماء کا امتحان ہوا، عوام کا امتحان ہوا، اب ہمارا بھی امتحان ہوا، سب کا ہوا. ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ اس امتحان میں اس نے کیا کیا ہے. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو وہی افراد ہیں جن کو شخصیت اسی رہبر عظیم نے احساس دلایا کہ تم ایک شخصیت اسلامی بھی رکھتے ہو، تم ایک شناخت اسلامی بھی رکھتے ہو. جس کے لٹ جانے کا اقبال کو بہت درد تھا کہ واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا. اس کارواں سے یہ شخصیت لٹ گئی، یہ متاع گران بہا چھن گیا اس سے، لیکن اس کے اندر احساس زیا بھی موجود نہیں ہے. آج عراق کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال، وہ سب سے بڑھ کر فلسطین، وہ فلسطین سے بھی کہیں لحاظ سے نازکتر مسئلہ عزیزان پاکستان کا ہے. اس وقت ہم پاکستان میں ہیں اور آزاد میڈیا یا چینلز پر بیٹھ کر جن کو ہم سمجھتے ہیں تبصرے، جن کو ہم سمجھتے ہیں تجزیے، در حقیقت کنفیوژن ہے جو بعضوں کی کھوپڑیوں میں پیدا ہوئی ہے اور وہ امت کے اندر منتقل کرنا چاہتے ہیں. درحالی کے المیہ کہیں زیادہ اس سے حساس تر ہے جتنا باہر منتقل کیا جاتا ہے. وطن کی فکر کا نادا مصیبت آنے والی ہے. اس وقت تمام ملت پاکستان کو اور خصوصاً ان جوانان عزیز کو اور خصوصاً اہل علم کو، اہل دانشگاہ کو، اس المیہ کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. آپ کا فریضہ فقط تعلیم نہیں ہے، امام خمینی فرماتے ہیں کہ ساتھ تعہد بھی ہونا چاہیے. اگر استاد کے اندر تعلیم ہو، تعہد نہ ہو، یعنی احساس ذمہ داری، یہ تعلیم کسی کام نہیں آتی. اگر طلاب کے اندر، خواہ طلاب دانشگاہ کے طلاب ہو یا دینی مدرسوں کے طلاب ہو، اگر علم پڑھ لیں، زبانیں سیکھ لیں، لیکن ان کے اندر تعہد نہ ہو اور ان کے اندر احساس ذمہ داری نہ ہو، یہ علم خود ان کے لیے بھی وبال بن سکتا ہے، ان کے معاشرے کے لیے بھی وبال بن سکتا ہے. فرقہ واریت بے تعہد اہل علم کا نتیجہ ہے. مذہبی نفرتیں ان لوگوں کی طرف سے پھیلی ہیں جنہوں نے کتابیں تو چار پڑھ لی لیکن احساس ذمہ داری نہیں کیا. اس لیے علم کے ساتھ تعہد کی ضرورت ہے، اور ہمیں ہمارا تعہد و احساس ذمہ داری اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے تعلیمی فرائض کے ساتھ ساتھ اپنے سماجی فرائض، دینی فرائض، اجتماعی فرائض و سیاسی فرائض کی طرف بھی توجہ کرے، اور خصوصاً ان حالات کے اندر اگر ہم نے احساس شخصیت نہ کیا و آج اپنے ملک کی خاطر کو قدم نہیں اٹھایا، بے شخصیت لوگوں سے توقع نہ رکھیں کہ وہ یہ ملک بچائیں گے، بے شخصیت جو مفت میں اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں، مفت میں جنہوں نے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا، عراقیوں نے معاہدہ کیا امریکہ کے ساتھ، اپنا ملک پورا فروخت کر دیا، بمبئی ڈرامہ جو ہوا، اس ڈرامے کے آڑ میں دو بڑے کام ہوئے ہیں، یہ صرف اسی لیے تھا کہ تمام دنیا کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو جائے، جیسا کہ کروا دی گئی میڈیا کے اوچے پن کی وجہ سے، اور خصوصاً بھارتی میڈیا کے اوچے پن کی وجہ سے تمام دنیا کی توجہ اس بمبئی ڈرامے کی طرف مبذول ہوئی، اور اس کی آڑ میں دو بڑے کام ہوئے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی، ایک عراق بک گیا باقاعدہ قرارداد کے مطابق دونوں حکومتوں نے، البتہ سات درود محمد اس منتظر زیدی پر کہ جس نے اس قرارداد کو ساری دنیا کے سامنے بربلا کر دیا، وہ جوتا جو اس نے پھینکا شیطان کے اوپر اس نے کسی حد تک توجہ مبذول کرائی، لیکن پھر بھی زیادہ توجہ جوتے کی طرف تھی، وہ المیہ جس کی وجہ سے اس کو جوتا کھانا پڑا اس کی طرف پھر بھی توجہ نہیں آئی، کہ عراق باقاعدہ معاہدے کے مطابق امریکہ کو تحویل دیا جا چکا ہے، بیچا جا چکا ہے ایک قرارداد کے مطابق، اور دوسرا المیہ غزہ کا، لوگ بمبئی میں مشغول تھے اور یہ دونوں کام اس آڑ میں انجام پائے ہیں۔ بمبئی کا واقعہ اور اس ڈرامے کے ذریعے سے ہماری حکومت کا موقف اور ہر دوسرے مسئلے میں موقف، غزہ کے مقابلے میں موقف، اندرونی مسائل اور بیرونی مسائل کے مطابق جو موقف ان کا ہے وہ باشخصیت لوگوں کا نہیں ہے، لیکن اگر امت باشخصیت بن جائے اس امت سے یقیناً باشخصیت حکمران باہر نکلیں گے، اگر اس قوم کے جوانوں میں شخصیت آ جائے یہ یقیناً اپنے لیے باشخصیت لوگوں کا انتخاب کریں گے، اور شخصیت مادرزاد نہیں ہوتی بلکہ شخصیت کسی قوم کے اندر بنائی جاتی ہے، وہ شخصیت سازی کے کارخانے کا نام کربلا اور وہ مکتب اور ایڈیالوجی جس سے امتوں کو احساس شخصیت ملتا ہے اور جس سے راہ ذلت کو ترک کرتی ہیں اور بیزاری کا اعلان کرتی ہیں، اسی کا نام عاشورہ ہے، اور وہ دن حسین کا دن ہے، وہ یوم حسین ہے، جس دن اس امت کے اندر احساس شخصیت پیدا ہو جائے گا، جس دن یہ امت اعلان کرے گی کہ جب بھی ذلت و ذلت کے راستے پہ اسے کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہ امت اس دن نعرہ لگا سکے، شعار دے سکے، ہیہات منا ذلہ، کہ ہم ذلت کے راستے پر ہرگز نہیں چلیں گے، وہی ہمارا یوم حسین ہے۔ جہاں پر شخصیت دی جائے، اقبال کو سخت گلہ تھا تعلیمی اداروں سے، دینی مدرسوں سے اور کالج یونیورسٹیوں سے کہ شاہین کے بچوں کو خاک بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے، شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، یہ ممولوں کی اولاد نہیں ہے، یہ چڑیوں کی اولاد نہیں ہے، یہ شاہین کے بچے ہیں، لیکن شاہین کے بچوں کو تعلیم جو دی جاتی ہے وہ خاک بازی کی تعلیم ہے۔ عزیزہ، تعلیم ملازمت کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم شخصیت کش کرنے کے لیے ہوتی ہے، تربیت ملازمت کے لیے نہیں ہوتی، تربیت شخصیت بنانے کے لیے ہوتی ہے، تعلیم و تربیت اگر دو عنصر مل جائیں، اور یہ دونوں عنصر جب کربلا کے سائے و عاشورہ کے فلسفہ کے مطابق ہوں تو اس زمین ساری زمین کے اوپر باشخصیت انسان پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا حماس میں اور دوسروں میں کیا فرق تھا، کیوں فقط حماس کو چنا گیا، اس لیے کہ ذلت کے راستے کو حماس نے فقط ترک کیا اور نہ کہا، دوسروں نے جا کر بیٹھ کے مذاکرات کر لیے, یعنی ان کے سامنے بھی ذلت و ذلت کا جب دورہ آیا تو فقط حماس نے کہا ہے ہاتھ منا ذلہ, فقط حزب اللہ نے کہا ہے ہاتھ منا ذلہ. ضرورت ہے ہر قوم کے اندر ایک جماعت ایسی پیدا ہو جو اپنی قوم کو عزت کا راستہ دکھائے, اور سب سے زیادہ موضوع و مناسب طبقہ وہ یہ جوانان عزیز اور وہ تعلیم یافتہ انسان اور یہ علمی مراکز ہیں جو اس قوم کے اندر احساس شخصیت پیدا کرے. خدا لائے وہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ کہ اس ملک کے اندر باشخصیت قوم, باشخصیت امت, باشخصیت جوان اور باشخصیت ملت موجود ہو, اور اسی باشخصیت امت کے اوپر باشخصیت حکمران ہو, اور وہ حکمران جو نہ دوسروں کے اعلی کار بلکہ اپنی قوم کی شخصیت کو دشمنوں کے مقابلے میں لا کر ان کے ہر دھمکی اور ان کے ہر خطر کا جواب اسی لہجے میں دے سکیں جس میں ان کے لیے مناسب ہے. لیکن یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جو اقبال نے راستہ بتایا کہ تے ہو سناؤ خنجروں شمشیر مارزوست, تے ہو سناؤ خنجروں شمشیر مارزوست, با من میا کہ مسلک شبیر مارزوست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.